سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 مارچ 2003 مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں عراق پر امریکی حملہ اور قرآنی ہدایات کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ روم کی 5 آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں وہی نقشہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہمارے سامنے ہے اور پوری دنیا کی نگاہیں اس کی طرف ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد چھا گیا ہے، برپا ہو چکا ہے، پھیل چکا ہے بر و بحر میں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اگرچہ امریکہ یہ دعوی کر رہا ہے کہ ہم صرف کچھ خصوصی ٹارگٹس ہیں انہی کو نشانہ بنائیں گے، عام شہری آبادیوں کو نقصان نہیں ہوگا، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ عوام جو ہیں عراق کے، ان کے فائدے کے لیے۔ اب کون اس دعوے کو مانے، لیکن انہیں اس سے غرض نہیں ہے، اور جو ان کے اصل پلانز ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا قیام، اور معاملہ صرف عراق تک نہیں رہے گا، جو لوگوں کی حالات پر نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ پورا مشرق وسطی جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور ایک عالمگیر جنگ کا نقشہ جو ہے وہ بالکل ایکسپیکٹڈ ہے، متوقع ہے کہ وہ سامنے آ جائے۔ چونکہ میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے، اور اس دفعہ انہوں نے خاص اہتمام کیا ہے کہ کوئی خبریں، کوئی فوٹو بھی جو ہے وہ پینٹاگون سے سینسر ہوئے بغیر آگے ریلیز نہیں ہو سکتی۔ اختیار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے، لہذا جو کچھ ہوگا ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ رپورٹنگ ہوگی تو ان کے مرضی کے مطابق، فوٹو ایشو ہوں گے، ریلیز ہوں گے تو ان کی مرضی کے مطابق۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ افغانستان میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ بالکل ٹارگٹ قسم کی جو ہے ہم ہٹ کریں گے نشانوں کو، کوئی شہری آبادی جو ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ اس سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ خوفناک ہے۔ سورہ روم کا ایک خاص معاملہ ہے وہ ذہن میں رکھیے. اس میں جو یہ آیت آئی ہے آیت نمبر 41, اس کا ایک خاص پس منظر ہے اور وہ پس منظر بھی بڑا مشابہ ہے اس وقت کے حالات سے. اگرچہ اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ فساد سے مراد کیا ہے, بحروبر میں فساد ظاہر ہونا دو انداز کا ہے. ایک فساد ہے جو قحط کی شکل میں, سیلاب کی شکل میں, زلزلوں کی شکل میں, وبائی امراض کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفات سماوی ہیں, اللہ کی طرف سے. اب زلزلہ ہے, سیلاب ہے, اس پر انسانوں کا تو کنٹرول نہیں. لیکن یہ جو فساد ہے اور اسی میں پھر بے برکتی ہے, بدامنی ہے, انتشار ہے, یہ بھی اصل میں انسانوں کے کرتوتوں, ان کے اعمال بد, ان کی سیاہ کاریوں, کفر اور شرک کے تسلط, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر, انسان جو کچھ عمل کر رہا ہے, جو اس کے کرتوت ہیں اور کفر اور شرک کے جو نتائج ہیں, وہی ظاہر ہوتے ہیں کہ قحط بھی ہے, بے برکتی بھی ہے اور بحر و بر میں فساد جو ہے اس کا اصل سبب یہ ہے. اس کا نقصان جو ہے وہ بحری اور بری تمام مخلوقات کو بھی اٹھانا پڑتا ہے. ایک پہلو ہے یہ اور یقیناً اپنی جگہ ہے, اس لیے کہ اس کا کانورس وہ ہے کہ اگر اللہ کا دین نافذ ہو جائے, اللہ کی شریعت قائم ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں خوشحالی, فراوانی, امن و سکون, آسمان جو ہے وہ بھی اپنی برکتیں نازل کرے گا اور زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر فساد ہی فساد ہے, اس کی مختلف شکلیں. ایک دوسرا فساد پھر اب وہ ہے جس کی شکل اس وقت یہ تھی کہ دو بڑی طاقتیں اس وقت کی, سلطنت روم اور سلطنت فارس, سپر پاورز, یہ لفظ بھی اب ہمارے ہاں متروک ہوتا جا رہا ہے, اس لیے کہ سپر پاورز دو ہوتی تھیں ایک زمانے میں, اب دو نہیں رہیں, اب ایک ہی ہے, سول سپریم پاور آن ارتھ بظاہر. لیکن یہ کہ دو سپر پاورز کا تصور تھا, رشیا کے, بلکہ بہتر صحیح تر الفاظ میں سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد اب وہ نہیں رہا. اس سے پہلے کتنے ہی ڈیکیڈز تھے جن پر یہ تصور قائم تھا, دو سپر پاورز. تو اس وقت بھی جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں, دنیا میں دو پاورز تھیں بڑی, سلطنت روم, سلطنت فارس, اور ان کے درمیان پھر جنگ ہوتی تھی. اور جنگ یقیناً فتنہ و فساد ہے, اس لیے کہ یہ بھی ایک شکل ہے, قتل و غارت گری, جنگ و جدال, خونریزی, یہ انسان خود کرتا ہے, حوث سے ملک گیری کی وجہ سے کرتا ہے, طاقت کے نشے میں کرتا ہے. یہ معاملہ اس وقت بھی جاری تھا, چنانچہ بعض مفسرین نے یہ رائے دی ہے کہ اصل میں اس سے مراد وہ ہے, وہ جو بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا تھا, دو سپر پاورز کا اس وقت ٹکراؤ تھا. اور ظاہر بات ہے کہ جب دو سپر پاورز کا ٹکراؤ ہوگا تو ہزاروں لاکھوں جانے اس کے اندر جو ہیں وہ ختم ہوں گی, ان کا اتلاف ہوگا, وہ تلف ہوں گی, ضائع جائیں گی, بے گناہوں کا خون بہے گا, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو وہی بیچ میں یہ بات اصولی طور پر فرمائی کہ یہ جو ہوتا ہے بر و بحر میں جو فساد بچتا ہے, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی, ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں. اگر آفات سماوی آ رہی ہیں, دنیا میں بدامنی ہے, بے سکونی ہے, بے برکتی ہے, وہ بھی شرک اور کفر اور معصیت اور گناہوں کی وجہ سے, اور پھر یہ جو فساد ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, باہم جنگ و جدال, خونریزی, قتل عام, ایک بڑی طاقت کا دوسری کم تر طاقت پر چڑھ دوڑنا, یہ بھی انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں, ان کا نتائج ہے. یہ ہے اس وقت نقشہ جو ہمارے سامنے ہے. چنانچہ اس وقت کی ایک مثال جو ہے قرآن مجید دیتا ہے, فساد فی الارض کا ایک بہت اہم سبب کیا ہے؟ طاقت اور قوت کا نشہ, فرعونیت. ان فرعون علا فی الارض, سورہ قصص, یہ سورہ روم 21 پارے میں ہے, وہ 20 پارے میں ہے. اس کے آغاز میں فرمایا کہ فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی مچائی, علا فی الارض, وہ اپنی سربلندی جو ہے اس کے خواب دیکھ رہا تھا. وجعل اہلہا شیعاً, اس نے زمین والوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیا. یستضعف طائفۃ منہم, اور ایک گروہ کو اس نے کمزور جان کر جو ہے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے. یہ کون تھے؟ بنی اسرائیلی جو وہاں پر موجود تھے مصر میں. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین, یقیناً وہ تھا فساد مچانے والوں میں سے. یہ فساد جو ہے اس کا ایک اہم سبب طاقت کا نشہ, فرعونیت. جہاں فرعونیت ہوگی وہاں زمین میں فساد ہوگا, فساد فی الارض. اس میں ایک سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ یہ جنگ و جدال جو ہے, قتل, خوریزی, یہ قتال کا معاملہ, یہ تو اسلام میں بھی ہے ایک درجے میں, جہاد و قتال. ہماری بھی جنگ ہے, اس وقت دنیا ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہی ہے. اسلام کو یہ ٹیررزم کا جو ہے گڑھ ہے اس وقت ان کی نگاہوں میں, اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے اصل ٹیررسٹ وہ ہیں, لیکن ظاہراً چونکہ ہمارے دین کا حصہ ہے جہاد اور قتال, قرآنی آیات کو تو کوئی کھرچ نہیں سکتا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص, یہ کیا ہے؟ یہ جہاد و قتال کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں جب زمین میں فساد ایک حد سے زیادہ پھیل جائے, کفر اور شرک کی وجہ سے, گناہوں اور معصیت کی وجہ سے ظلم اور استحصال بڑھ جائے, اس لیے کہ جب غیر اللہ کی حاکمیت ہوگی, جب فرعونیت ہوگی, تو وہاں جبر ہوگا, استحصال ہوگا, ایکسپلائٹیشن ہوگی, عدل و انصاف کا خون ہوگا, جیسے کہ ہو رہا ہے. اب معلوم ہوا نا اصل اس کا باطن, اب نمایاں ہو کر سامنے آیا. یہ امریکہ, یہ جدید تہذیب, یہ سولیزیشن, جسے اقبال نے کہا تھا کہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر, وہ چنگیزیت اب نمایاں ہوئی نا, ورنہ تو بڑے مہذب ہیں, بڑے سولائزڈ ہیں, ان کے بڑے اصول ہیں, یہ اصل میں اصولوں پر چلتے ہیں. کون سا اصول, کون سا ضابطہ؟ جو کچھ اب انہوں نے سلامتی کونسل اور یو این او کے ساتھ کیا ہے, ورچولی تو اس کی موت واقع ہو چکی ہے, بائی پاس کر کے. اور اس کو میں نے لفظ استعمال کیے اپنے ادارے میں, سلامتی کونسل کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہوئے انہوں نے ادارے پر حملہ کر دیا کہ کر لو جو کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم اور جبر, یہ جب بھی غیر اللہ کی حکمرانی ہو, باطل نظام ہو, وہ بظاہر کتنا ہی سولائزڈ اور پالش نظر آئے, بڑا مہذب نظر آئے, باطن کے اعتبار سے وہ چنگیزیت ہے, وہ ظلم و استحصال کی بدترین شکل ہے. اور اس ظلم اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر اہل حق کو اٹھاتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. یہ جہاد و قتال اس ظلم اور اس بے انصافی اور وہ جو فساد بچایا ہوتا ہے ان لوگوں نے, اس کو رفع کرنے کے لیے, دفع کرنے کے لیے, کچلنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے. یہ جہاد و قتال جو ہے یہ عدل و انصاف کا ضامن ہے. یہاں ہے عدل, یہاں انصاف. اب لوگوں نے دیکھا, تاریخ کی اوراق گواہ ہیں. ایک شہر مسلمانوں نے فتح کر لیا کسی وجہ سے, اور وہاں پر لوگوں سے جزیہ وصول کیا, عدل و انصاف قائم کیا, پورا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا. کسی وجہ سے محسوس ہوا کہ اس وقت کے کمانڈر کو کہ ہمیں تھوڑا سا پسپا ہونا پڑے گا، آگے دشمن کے مقابلے کے لیے ہمیں تھوڑا سا واپس جا کر اور پھر دوبارہ حملہ کرنا ہوگا. اس شہر سے نکلنے کا فیصلہ ہوا، جو جزیہ ان سے لیا تھا پائی پائی ان کو واپس ادا کی، پھر وہاں سے نکلے. عدل و انصاف کا ضامن صرف اور صرف اسلام ہے، دین حق ہے. چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ اہل حق کو اٹھاتا ہے، بل یقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق. وہ حق کا کوڑا بنا کر اور باطل کے پیٹ پر اور اس کے سر پر مارتا ہے. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اللہ تعالیٰ اگر کچھ لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کی قوت کو کچلتا نہ رہے، یہ آیت قرآن مجید میں دو جگہ پر آئی ہے یہ مضمون، اور دونوں جگہ اہل حق کے تناظر میں آیا ہے. اہل حق کو جو اللہ تعالیٰ کوڑا بنا کر برساتا ہے باطل کی پیٹھ پر، اگر یہ نہ کرے لفسدت الارض، تو پھر تو زمین میں فساد ہی فساد بچ جائے. تو ٹیررزم وہ ہے، دہشت گردی وہ ہے. اسلام عدل، قسط، انصاف، امن و امان کا ضامن ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی بہت صفائی کرنی پڑتی ہے. یہ جو باطل نظام کے جو محافظ ہیں، ان کا سر کچلنا ہوگا، کچھ گند صاف کرنا ہوگا. وہی ہے جس کے لیے جہاد و قتال ہے. اور یہ جہاد و قتال کبھی ختم نہیں ہوگا، اسی لیے تو ڈرتے ہیں وہ، انہیں صحیح اندیشہ ہے مسلمانوں سے اور قرآن سے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. مسلمانوں اب قتال جنگ جاری رکھو، یہاں پر لفظ جہاد بھی نہیں آیا جس میں اور بھی مفہوم ہو سکتے تھے، قتال جنگ جاری رکھو جب تک کہ یہ فتنہ و فساد بالکل ختم نہ ہو جائے. یہ سب فتنہ و فساد ہے، جہاں پر بھی اللہ کے سوا کوئی اور نظام ہے وہ باطل ہے، وہ فتنہ و فساد ہے، وہ ایکسپلائٹیشن کی بدترین شکل ہے، استحصال ہے. چاہے اس کو بظاہر جو ہے آپ نے بڑا خوشنما بنا دیا ہو، اس تہذیب کی بھی جو خوشحالی ہے، وہ جو اقبال کا شعر ہے وہ تو اگرچہ افراد کے لیے ہے لیکن پوری تہذیب پر بھی فٹ آتا ہے، کہ چہروں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کے کرامات. اس وقت جو جدید تہذیب کا جو ایک گلٹرنگ ایکسٹیریئر ہے، بظاہر بڑی خوشنما، لوگ بھاگتے ہیں اس کی طرف نپکتے ہیں، اندر سے گلی سڑی تہذیب. اور اس وقت جو چمک دمک ہے وہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی کے باعث ہے. معاشرہ سڈاس بن چکا ہے، فساد ہی فساد. تمام جو اخلاقی ویلیوز ہیں، خاص طور پر شرم و حیا، ستر و حجاب، معاشرت، دھجیاں بکھر چکی ہیں. وہ تو پچھلی صدی میں اقبال نے کہہ دیا تھا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. وہ تو حقیقت ہے، لیکن یہ چمک دمک جو ہے یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی اور اس قوت کا باعث ہے ظاہری. حقیقت میں سب فساد ہے، اسی کا اب ظہور ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اور یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، کرتوت ہیں، جس کے نتیجے میں بحر و بر میں فساد پھیل چکا ہے. اور یہ جو اب فساد ہے، یہ اس کا میں سمجھتا ہوں جو آپ ابھی تک تاریخ انسانی میں پھیلتا رہا اس میں سے اب بدترین فساد ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. اس کی تمہید وہ تھی 1991 میں گلف وار جو ہوئی تھی، جسے ام المحارب قرار دیا گیا تھا، اسی کے بطن سے پھوٹی ہے اب یہ گلف وار. اور اس کا جو اب آگے معاملہ چلنے والا ہے وہ یقیناً بہت سنگین ہے، بہت خوفناک ہے. اب آئیے اس میں ایک اور اہم نقطہ ہے، بما کسبت اید الناس، کہ یہ جو کچھ ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھا دیں. اصولی اعتبار سے یہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں، یہ کیا ہے؟ دار الامتحان ہے. یہاں تو انسان کو موقع دیا گیا جو کچھ کرنا ہے کرو، اما شاکرم و اما کفورا، فمن شاء فلیکفر ومن شاء فلیؤمن. نتیجہ ظاہر ہوگا آخرت میں، وہاں ڈکلیئر ہوگا. یہاں تمہیں چھوٹ ہے، جو حق کے راستے کو اختیار کرنا چاہے ہم اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں. اور فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جو دوسرے راستے کو اختیار کرے، فسق و فجور کے راستے کو، استغنا حق کی تکذیب، فسنيسره لليسرى، ہم اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتے ہیں. یہ تو ہے اصولی قاعدہ. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے بعض اعمال کی سزا اسی دنیا میں دے دیتی، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم چکھائیں انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ. سارا حساب یہاں پہ بات نہیں ہوگا، کچھ اعمال کا مزہ چکھا دیتے ہیں. ایک حد سے زیادہ جب معاملہ بگڑ جائے، معاشرہ سنڈاس بن جائے، اس کی صفائی بھی ہوتی ہے. پھر مختلف ذریعوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی سزا کا مزہ چکھاتا ہے، یہ ہوتا رہا ہے. بڑی بڑی تہذیبیں آئیں، نیست و نابود ہو گئیں، ختم ہوئیں، عذاب کے کوڑے برستے رہے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ شاید کہ وہ لوٹیں. جو اہل حق ہیں، جو ہدایت کے طالب ہیں، شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں، شاید ان کے اندر احساس جاگے، وہ حق کی طرف آئیں اور اس شرک، الحاد اور کفر اور ان معصیتوں سے جو ہے وہ تائب ہو جائیں. یہ بھی ایک اس کا ذریعہ بن سکتا ہے. لعلہم یرجعون، یہاں دیکھیں یہ جو بات آئی ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے. دنیا میں جو فساد ہے، جو فتنہ ہے، سورہ شورا میں بھی یہ بات آئی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی خطاؤں سے تو درگزر بھی کر لیتا ہے. گویا یہاں پر انسان جو کچھ کر رہا ہے، جو اس کے کرتوت ہیں، جو اس کی حرکتیں ہیں، جو اس کی بدعمالیاں ہیں، جو اس کا شرک کے اندر مبتلا ہونا ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. جو مصیبت تکلیف آتی ہے اس کا ایک سبب وہ بھی ہے، اگرچہ کل سبب وہ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک سنت اللہ تعالیٰ کی اور بھی ہے، وہ اہل حق کی آزمائش کے لیے بھی ان پر تکلیف بھیجتا ہے، یہ بھی اس کی سنت ہے. انبیاء اور رسولوں پر بھی جو ہے وہ مشکل حالات آئے، شدائد آئے، تکالیف آئیں، یہ بھی اس کی سنت کا حصہ ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم تو آزماتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ان سے پہلے تھے. تو یہ ایک قاعدہ ہے اہل حق کے لیے کہ ان پر آزمائش بھی آتی ہے، اس کی وجہ سے بھی سختیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جانچتا ہے، پرکھتا ہے. یہ ایمان کا دعویٰ جو کیا یہ محض ستیسہ ہے، یا واقعی دل کے اندر اترا ہوا ہے، قلب پر راسخ ہو چکا ہے یہ ایمان. لیکن دوسری طرف اب اس کو جو انتباہ کریں گے تو وہ یہ ہوگا، جو عمومی آفات آتی ہیں، جو خونریزی بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، جو فساد پھیلتا ہے، وہ اصل میں جب انسانوں کی اکثریت اس شرک اور کفر اور الحاد اور معصیت اور گناہوں کے اندر چلی جائے، وہ اس کا نتیجہ ہے. یہ عمومی جو فساد ہے، فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. اگر افراد اپنی جگہ نیک ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں وہاں ہوگا، اور اہل حق کے لیے آزمائشیں بھی آتی رہتی ہیں، وہ ایک الگ حصہ ہے. لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں جو آفات آ رہی ہیں، اور جو فساد پھیلتا ہے، اور جو بڑے پیمانے پر خونریزی ہوتی ہے، اس کا اصل سبب انسان کی اپنی بدعملی ہے. جب بحیثیت مجموعی نوع انسانی غلط رستے پر چل نکلے، اس کے نتائج ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں اور پلٹیں. قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے کہ چلو زمین میں، نکلو زمین میں، چلو پھرو، سفر کرو. فانظر کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک میں ملوث تھے، مشرک تھے. اصل جرم، اصل سبب، اصل علت یہ شرک ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے. غیر اللہ کی حاکمیت بھی اصل میں شرک ہے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، اسی کا حکم چلے، اسی کو سوورن مانا جائے. یہ سب شرک ہے جس کے نتائج ہیں. اور بڑی بڑی قوتیں پہلے بھی آئیں، بڑی بڑی سپر پاورز پہلے بھی تھیں، کیا انجام ہوا؟ آخری انجام کیا ہوا؟ ذرا سوچو. ان کے کھنڈرات موجود ہیں. اہل عرب جاتے تھے اپنے قافلے لے کر شام کی طرف، تو قوم عاد، قوم سمود کے کھنڈرات ان کے راستے میں تھے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، قوم لوط کے جو اب رہ گئے ہیں کھنڈرات، ان کے پاس سے بھی تم صبح شام گزرتے ہو. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی طریقے سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی طاقت کے نشے میں بہت سرشار ہو کر اور نشے میں چور اور بدمست ہو کر اگر حملہ کرتا ہے اور دنیا میں فساد پھیلانے کا موجب بن رہا ہے، تو یہ کوئی دیر کی بات ہے. بڑی بڑی تہذیبیں اس سے پہلے وہ گزری ہیں، بڑی بڑی طاقتیں اس سے پہلے گزری ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے آج کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اپنے وقت کی بڑی تہذیب تھی، ارم ذات العماد، انہیں ارم بھی کہا جاتا ہے، قوم ارم، جو بڑے ستونوں والے تھے. کیا حشر ہوا ان کا؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وہ قوم سمود، عاد کے بعد جو اس کے بعد تہذیب ابھری ہے دنیا میں، ایک بڑی تہذیب وہ سمود کی تھی، انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں. الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وہ لوگ کے جو وادیوں میں چٹانوں کو تراشا کرتے تھے اور ان سے محل تعمیر کرتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیا معاملہ کیا جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلا، وہ میخوں والا جس کے پاس بڑی فوج تھی، سٹینڈنگ آرمیز تھی، کیا حشر ہوا اس کا؟ کہاں ہے اب وہ فرعون؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ ہیں جنہوں نے شہروں میں، ملکوں میں فساد برپا کیا، طغیانی کی، سرکشی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے اس زمین کو فساد سے بھر دیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابَ، تو تیرے رب نے پھر ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. تو قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کہیے کہ چلو پھرو، دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، اس سے پہلے بھی بہت انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتے رہے. اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے ایک حد تک، مہلت دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، لیکن پھر وہی تہذیبیں ہیں جو پھر زوال سے دوچار ہوتی ہیں، اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. کان اکثر ہوں مشرکین، اصل سبب شرک، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے حاکم مطلق ہونے کا انکار، اس میں شراکت کے نہیں. ٹھیک ہے اللہ کو تو مانتے ہیں، مشتاب بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو اپنی طرف سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپوائنٹ کیا ہے، تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ تو بہت مذہبی ذہن رکھنے والے ہیں. وہاں پر جو ہے جان ایشکرافٹ جو ہے وہ تو بہت ہی مذہبی آدمی ہے، اس کا رائٹ، اس کا دست راست ہے مجھ کا. تو بائبل جو ہے وہ ایک ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ روزانہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر. لیکن اللہ کی حکمرانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حکم ہمارا چلے گا، لیکن اللہ کی حکمرانی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حکم ہمارا چلے گا، جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. یہی طغیانی ہے، یہی بغاوت ہے. فصب علیہم ربک فوق صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. فرمایا فاقم وجہک للدین القیم. ایسے حالات میں اے نبی آپ کے لیے کیا ہے کرنے کی بات؟ اور چونکہ یہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں میں خطاب براہ راست آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ جو ہیں آپ کو نہیں ملیں گے. اور حضور ہی کے ذریعے گویا پوری جو بھی اس وقت لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے بھی وہی پیغام تھا، وہی ہدایت تھی، وہی انسٹرکشنز تھی. فاقم وجہک للدین القیم. اے نبی آپ تو اپنے رخ کو متوجہ کر لیجئے، سیدھا کر لیجئے اپنے چہرے کو دین قیم کی جانب. یہ جو راست دین ہے، جو سیدھا دین ہے، جو اصل دین ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ، آپ تو اس پر قائم رہیے، اسی کو پکڑیے دانتوں سے. یہ ہے اصل میں پیغام قرآن مجید کا. اسی دین کے بارے میں اسی صورت میں فرمایا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم. یہی دین ہے دین قیم، یہی دین ہے دین فطرت. اور وہ دین فطرت کیا ہے؟ دین توحید. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے، وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، ایک ہی ہے. یہی دین فطرت ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ فطرت سے بغاوت ہے. اسی پر قائم رہیے، اسی پر جمے رہیے، اسی کو مضبوطی سے تھامیے. یہ دین فطرت، ایک اللہ کو مانو، اسی کی بندگی، اسی کی غلامی، اسی کی اطاعت، اگرچہ اللہ کی اطاعت ہوگی رسول کے واسطے سے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اسی لیے اطاعت کی بات جب بھی آتی ہے واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نمائندے ہیں، وہ بتا رہے ہیں اللہ کا پیغام کیا ہے، وہ عمل سے ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں. اور اسی کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی، یہ دین قیم ہے، یہ قرآن. سلسلہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ تو پایہ تکمیل کو پہنچ چکا، وہ دروازہ بند ہو گیا، لیکن اس کے قائم مقام یہ قرآن مجید ہے. یہ ہے امام، یہ رہنما، یہ صراط مستقیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس کو تھامو مضبوطی سے مل جل کر. اور یہی دین ہے جو بتاتا ہے کہ اس زمین پر اللہ تعالی ہی کا نظام، اسی کا قانون، اسی کی شریعت نافذ ہونی چاہیے. یہی توحید کا تقاضا ہے. حاکمیت ہو تو اسی کی ہو. اس دین کو تھامے رکھو، اس پر قائم رہو، اس پر جمے رہو. یہ ہے جس کا تقاضا کرتا ہے قرآن. زمین میں تو فساد پھیل گیا پھیل گیا، لوگوں کی بدعماریوں کے نتیجے میں، وہ تو ہے، نتیجہ بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قانون ہے. کچھ کرتوتوں کا مزہ اللہ تعالیٰ دنیا میں چکھاتا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور بڑی بڑی قوتیں پہلے بھی اٹھتی رہی ہیں، اپنے وقت میں بڑے بڑے فرعون گزرے ہیں، لیکن پھر جو ان کا انجام ہوا وہ بھی تمہیں معلوم ہے. اس وقت کا جو فرعون ہے اس کا بھی جو انجام ہونے والا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور کوئی دیر کی بات ہے کہ ہو کر رہے گا. لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تم تو اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو مضبوطی سے قائم رکھو اس دین پر جو قائم ہے، جو سیدھا ہے، دین قیم ہے، جو دین فطرت ہے. اور اس اعتبار سے یہ سب سے مشکل وقت ہے، دجالی فتنے کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس میں دین پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا کہ جیسے ایک شخص اپنے ہاتھ پر انگارے رکھے ہوئے ہو، اور اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. پورے دین پر قائم رہو، دین کو مذہب نہ بنا لو. یہ تو دین کے حصے بکھرے کرنے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ معاملات میں روزہ بھی رکھ لیں گے، نماز بھی پڑھ لیں گے، باقی اگر شریعت نافذ نہیں ہے تو نہ صحیح. اللہ کا دستور، اللہ کا آئین جو ہے وہ پاؤں تلے روندا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہوتا رہے. یہ نہیں، یہ تو دین کے حصے بکھرے کرنے والی بات ہے. پورے دین پر قائم رہو، اس کو تھامو. اور یہی ہے جس کا امتحان ہے اس وقت سب سے کڑا. یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا سیلاب اٹھا ہے، اور امریکہ جو کچھ کرنے چلا ہے، اگرچہ جس کا بھی نام مسلمانوں کا صاحب، بالآخر تو وہ بھی بچنے والا نہیں ہے. لیکن ان کا جو پہلے ٹارگٹ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں، اور بحیثیت دین نافذ اور قائم کرنے کے علمبردار ہیں، یا اس کے لیے کوشاں ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، آرزو رکھتے ہیں دل میں اس کی. باقی جو اسلام کو مذہب بنا کر اس پر قانع ہو گئے ہیں، ان سے فی الحال ان کی جنگ نہیں. الٹیمیٹلی تو کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والے وہ، لیکن پرائرٹی میں وہ لوگ ہیں ابھی. اس دین پر قائم رہو، یہ ہے اصل میں تمہارا امتحان. یہ من قبل یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، پھر اس کا ٹلنا ممکن نہیں ہے. وہ دن جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو کوئی ٹال نہیں سکتا. اب یہاں فرما دیا کہ یہ تو ایک معاملہ دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن جو اصل تمہارا مسئلہ ہے وہ وہاں کا ہے. وہ دن جو آنا ہے، جو حتمی ہے، جو شدنی ہے، جو قطعی ہے، کوئی نہیں ٹال سکتا اسے. یوم الدین یصدعون، اور اس دن یہ سب لوگ جو ہیں یہ پھٹ کر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. یہ لفظ یصدعون آیا، اس میں ایک دھماکے کا سا مفہوم، پھٹ پڑنا. آج جو بڑے قریب ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، بڑے دوست ہیں، اور دوست کے لحاظ میں بھی بہت کچھ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے شریعت کی تعلیمات تو ہیں، دین کا حکم ہے، لیکن آخر دوست کا بھی دل رکھنا ہے، دوستی بھی نبھانی ہے. اس وقت اگر نماز کا حکم ہے اور بقیہ دوست جو ہیں وہ نماز کا وقت آ گیا ہے لیکن ان کا موڈ نہیں ہے نماز پڑھنے کا، تو دوستی نبھانے کی خاطر کوئی حرج نہیں ہے، چلو ایک نماز نکل گئی. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو اپلائی کر لیجیے، زندگی کے ہر معاملے میں اپلائی ہوگی. یہ سب کیا ہوں گے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے دو دشمن ہوں گے قیامت کے دن، ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، تمہاری وجہ سے آج ہم یہ انجام بد دیکھنا پڑ رہا ہے. اس دن یہ سب الگ الگ ہوں گے. تو تم اگر اس دین پر قائم رہے تو تمہارا جو اصل معاملہ ہے وہ قیامت، وہ دن جو آ کر رہے گا، اس دن جو اصل عذاب کا دن ہے، اس دن اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اگر اس مشکل وقت میں، اس دار الامتحان میں، اس دنیا میں، ان حالات میں تم دین پر پورے طور پر کاربند رہے اور تم نے پورے دین کو تھامے رکھا. اور کچھ بھی نہ ہو تو جو اصل مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے. دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ نے کس کو ابھی اور کتنی سزا دینی ہے، اس امت پر اللہ کا عذاب ابھی اور کتنے عرصے تک برقرار رہنا ہے، اس فرعون وقت امریکہ کو کب اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے اس پر عذاب کا کوڑا برسنا ہے، اس کے حصے بکرے ہونے ہیں، یہ اللہ جانے. ہر شخص کا اصل مسئلہ یہ ہے، اسے اپنے عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، اور جو راستہ اللہ نے بتا دیا اس پر وہ کاربند رہے، شاید دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی سہولت پیدا فرما دے. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، پچھلی بار تو نہیں اس سے پہلے حاضری ہوئی تھی، کہ اگر کسی بستی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ بھی جائے معصیت کی وجہ سے، منکرات کی وجہ سے، لیکن جو لوگ اس بستی میں نہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے رہے آخری سانس تک، اللہ تعالیٰ اس عمومی عذاب سے بھی انہیں بچا لیتا ہے. اس کی مثال موجود ہے. یہ تو ایک یوں کہنا چاہیے کہ بائی پروڈکٹ ہے، اس کا اضافی فائدہ ہے، لیکن اصل مسئلہ وہ ہے. اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اس دین کو نہ چھوڑو تم اور پورے دین کو تھامے رہو. من کفر فعلیہ کفرہ، جس شخص نے بھی کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا. الٹیمیٹلی تو یہ ہونا ہے، اس دنیا میں ڈھیل ہے، چھوٹ ہے، مہلت ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اگر کسی نے کفر کیا ہے اور شرک کے اندر ملوث ہوا ہے، یا کسی نے فرعونیت کا مظاہرہ کیا ہے، تو بالآخر اس کا وبال تو اسے ملنا ہے، اس سے نکل نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے نکل کر کہیں جا نہیں سکتا. ومن عمل صالحا، اور جو لوگ اچھے عمل کریں، جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں، اللہ کے دین کو تھامیں، اس کے علمبردار بنیں، فلینفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں، سارا فائدہ انہیں ہوگا. وہ اخروی کامیابی جو اصل مقصود ہے اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں. دنیا میں حالات جو بھی ہوں، لہذا اس رستے کو نہیں چھوڑنا، یہی راستہ ہے ہر اعتبار سے عافیت کا اور کامیابی. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالی جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، من فضلی، اپنے فضل سے. کیونکہ الٹیمیٹلی یہ جو ساری بساط بچھائی گئی ہے، ذرا سا بلند ہو کر اس کو دیکھیے کہ یہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے، انسان جو ہے وہ اس ساری پوری بارات کا دولہا ہے، اسے اس آزمائش میں ڈالا گیا، اسے مسعود ملائک بنایا گیا، اور اس کے بعد یہ امتحانی وقفہ ہے جس سے وہ گزر رہا ہے، اور پھر ایک ابدی زندگی اس کی منتظر ہے. یہ سارا کیوں ہے؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو مشکل حالات میں بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے اور عمل صالح پر کاربند رہنے والے ہیں، انہیں اپنے فضل سے نوازنا چاہتا. یہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ یہ جو آخرت ہے یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے رحمت ہے. جو وفاداری ثابت کر دے اس دنیا میں کہ وہ اس دنیا میں مشکل حالات میں بھی اللہ کا اور اس کے دین کا وفادار رہا، اسے اللہ تعالی خلعتوں سے نوازنا چاہتا ہے. پھر واقعی وہ اس پر سب رش کریں گے کہ ہاں دنیا کی ہر اللہ تعالی کی ہر مخلوق اس کی قسمت پر رش کرے گی. لیکن اگر اس امتحان میں ناکام ہو گیا تو وہ خود حسرت سے کہے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے یہ شرف انسانیت ہی بخشا نہ گیا ہوتا. آخری بات فرمائی انہ لا یحب الکافرین، باقی یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہ کہیں ذہن میں نہ آ جائے کہ اس وقت اگر کفار عروج پر ہیں، انہیں ترقی ہے، وہ چڑھے آ رہے ہیں، مسلمان مغلوب ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کے شامل حال ہو گئی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے. اسی میں اہل حق کی آزمائش بھی ہے، اس کی اپنی ایک تدبیر ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے اب محبت کرنے لگا ہے، ہرگز نہیں. یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کا فرعون جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فرعون ہے، اپنی پوری قوت کے باوجود بھی اس جنگ کو بالکل ابتدا ہی میں اخلاقی طور پر تو وہ شکست سے دوچار ہو چکا ہے پوری دنیا میں، کوئی اخلاقی بیس نہیں ہے اس کا، بیس لیس، اور شکست ہوئی ہے اس میدان میں بہت بری طرح سے. چاہے ٹیکنالوجی کے بل پر وہ مسلمانوں پر جو بھی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ وہ اللہ کے عذاب کا ایک کوڑا بن کر اس وقت تو مسلمانوں پر برس رہا ہے، وہ جو بھی کر ڈالے. لیکن یہ گویا کہ امریکہ اور بش کے زوال کا ایک آغاز ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے. پوری دنیا میں جس طریقے سے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ صرف مسلمانوں نے کیے بلکہ غیر مسلموں نے زیادہ کی، اس لیے کہ شریر صاف نظر آ رہا ہے کہ انتہائی ظلم ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. اور خوئے بدرہ بہانہ بسیار، جتنے بہانے بھی انہوں نے بنائے دنیا کے سامنے تو جگہ ہنسائی ہوئی ہے، ساری دنیا ہنس رہی ہے. یہ خوب بہانہ ہے، عراق کے پاس جو ہے وہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، گویا باقی سب کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ امن کے ضامن ہیں، وہ امن پھیلا رہے ہیں. ہتھیار کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ تباہی پھیلانے والا ہی ہوتا ہے. اور جتنی تباہی پھیلانے والے ہتھیار عراق کے پاس ہیں، اس سے ہزاروں گنا زیادہ جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں، اور وہ اس خطے میں سب سے بڑا گنڈا بھی وہی ہے، سب پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے اس خطے میں وہ تو اسرائیل ہے. تو عدل و انصاف کا کوئی ایک رمق بھی ہوتی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے ہتھیار جو ہیں وہ لیے جائیں. اس قسم کے بہانے، جگ ہنسائی ہے صرف پوری دنیا میں. اور وہ مغربی طاقتیں جو صرف ایک سال پہلے ہی اتنی متحد ہو گئی تھیں افغانستان کے مسئلے میں، 9/11 کے واقعے کے بعد جو ایک خاص ماحول پیدا کیا اس کے نتیجے میں، اب بکھری ہوئی ہیں، امریکہ کے ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی، اب کچھ ہیں وہ اس کے جبر کے تحت، لیکن اخلاقی طور پر شکست سے اس نے اپنی اس جنگ کا آغاز کیا. اور انشاءاللہ یہی چیز جو ہے، یہ جس جنگ میں وہ کودا ہے، یہی اس کے امریکہ کے زوال کا موجب بنے گی بلا. انہ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا. وقتی طور پر ڈھیل دینا جو ہے وہ اس کی مصلحت کا تقاضا ہو سکتا ہے. ہمارے لیے بہرحال اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اس دین قیم پر قائم رہیں، پورے دین کو سنبھالیں، اور یہی آزمائش کا وقت ہے. اس میں ہم اگر پورے اتر گئے تو انشاءاللہ بالآخر جو اسلام کو غلبہ ہونا ہے وہ بھی انہی حالات کے بعد ہے، اس کے لیے بھی تمہید یہیں سے بننی ہے. جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے وہی ہیں کہ جو اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، اس عالمی غلبہ اسلام کی. اور پھر یہ کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ اخروی کامیابی، وہ تو اللہ کی طرف سے گارنٹیڈ ہے، اللہ نے اس کی ضمانت دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.